پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ آپ مفت ٹیلی فون کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. اپنے سننے والوں سے درخواست ہے کہ جب وہ ہمیں ٹیلی فون کال کریں تو برائے اس کے کہ وہ ایک لمبی چوڑی تقریر کریں اگر کوئی سوال ہے یا کوئی مختصر کمنٹ ہے تو وہ بتائیں, اس لیے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کیا جا سکے. اب بتاتے ہیں کہ آج ہم کن کن موضوعات پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد کا دورہ اب تقریباً مکمل ہو رہا ہے. انہوں نے افغان صدر کو بریف کیا ہے کہ طالبان سے ان کی کیا بات چیت ہوئی ہے. اس بارے میں گفتگو کریں گے, ان ڈیپتھ انالیسز کریں گے, جس کے بعد پاکستان میں ایک نئی ویزا پالیسی کا اعلان ہوا ہے. اس سے پاکستان کا ابراڈ امیج کو بہتر بنانے میں کتنی مدد ملے گی اور کیا اقتصادی فائدے ہوں گے, اس پر بات کریں گے. پھر پاکستان میں توہین مذہب کے حوالے سے جو ایک وکیل آسیہ بی بی کی وکالت کر رہے تھے اور جو اپنی جان کے خوف سے بخول ان کے پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تھے, اب پھر واپس آ گئے ہیں, ان سے بات کریں گے. اور آخر میں بات کریں گے کہ کیا وینیزویلا عالمی سیاست میں ایک نیا فلیش پوائنٹ بن رہا ہے. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر لندن سے میر ویس افغان صاحب ہیں. میر صاحب, افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان کو سنجیدہ امن مذاکرات میں شرکت کی پیشکش کی ہے. ان کا یہ بیان گزشتہ ہفتے قطر میں امریکہ اور عسکریت پسندوں کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات کے تناظر میں سامنے آیا ہے. اس سے قبل افغان حکام نے قطر مذاکرات سے افغان حکومت کو باہر رکھنے پر خبردار کیا تھا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے کسی بھی معاہدے کے لیے کابل کی توثیق ضروری ہوگی. دوسری جانب امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان مفاہمت عمل زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان میں ہونے والے مذاکرات سے افغان صدر اشرف غنی کو آگاہ کر دیا گیا. یہ بات انہوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے کیا اثرات ہوئے ہیں, کیا نتائج نکل رہے ہیں اور کیا امن کی جو خواہش ہے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے, بات آگے بڑھ رہی ہے؟
جی بالکل, بات آگے بڑھ چکا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان. البتہ ابھی تک جو ان کی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے تو اس میں مختلف چیزوں کو زیر بحث قرار دیا گیا ہے, جس میں سب سے اور اہم بات جو ہے وہ امریکن فورسز کے انخلا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی بات طالبان نے اس کو یقین دہانی ہے طالبان کی طرف سے کہ افغانستان کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو جائے. اور ان کے علاوہ جو باتیں ہوئی ہیں طالبان اور امریکی ڈیلیگیشن کے درمیان, تو اس میں سیز فائر موجود ہے, اس میں افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی جو امریکن خواہش تھی وہ موجود ہے اور کہیں اور بات ہے. تو ان سب چیزوں کو کل زلمے خلیلزاد صاحب نے افغان پریزیڈنٹ کے ساتھ اشرف غنی احمدی سے شریک کیے ہوئے ہیں, اور اس کی بات ڈاکٹر صاحب اشرف غنی نے اپنا پہلا پیس جو سپیچ تھا وہ آج افغان نیشنل ٹی وی پہ دیا تھا, اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم پیس کے لیے خواہاں ہیں اور ہم صلح چاہتے ہیں, لیکن مفاہمت کی جو طریقہ کار ہے امریکنز کی بات وہ انہیں ہمارے ساتھ کرنا پڑے گا. اس بات کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس بات سے خوش تھے اور اس بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہاں آپ لوگ, بظاہر تو انہوں نے کہا نہیں لیکن اس بات کا مطلب یوں نکلا ہے کہ ہاں آپ لوگ بے شک امریکنز کے ساتھ بات کر لیجئے لیکن اس کی بات ہمارے ساتھ بات کرنا ضروری ہے. تو یہی چیز ہے. دوسری بات جو سامنے آ چکا ہے, افغان گورنمنٹ یہ کوشش کر رہا ہے کہ طالبان کی کچھ صفوق میں اپنی باتیں کر لے, یا اپنی آپ کو باخبر رکھنے کے لیے طالبان کے ساتھ اپنی طرف سے انہوں نے اپنی ذرائع کے مطابق وہ معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں افغان گورنمنٹ کو شاید نہیں بتائی ہوں گی زلمے خلیلزاد صاحب کی طرف سے, جو کہ وہ ٹیمپریری گورنمنٹ بنوانا ہے یا الیکشن کی ڈیلے ہونا ہے, یہ وہی چیزیں جو ابھی تک افغان گورنمنٹ کے ساتھ ان پہ بات نہیں ہوئی ہے. لیکن میری معلومات کے مطابق اسی چیز پہ بھی بات ہوئی تھی قطر کی نشستوں میں.
اچھا,
تو بات آگے بڑھ رہا ہے.
اچھا, یہ بتائیے میر صاحب کہ جو صدر کے آفس سے بیان جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یو ایس اسپیشل انوائے ٹولڈ پریزیڈنٹ غنی and his team that no agreement on US troop withdrawal and issue of ceasefire was discussed, but so far there is no agreement on it.
देखिए एग्रीमेंट तो किसी चीज पे हुआ नहीं है लेकिन एग्री तो हो चुका है दोनों फरीकैन मुख्तलिफ चीजों पे एक एग्रीमेंट होना है और एक एग्री होना है तो ये लोग एक दूसरे के साथ एग्री है अब जाकर अजरमई खलीलजाद साहब ट्रंप इंतजामिया को इतिमाद में ले लेगा अजरमई खलीलजाद साहब जो है वो बाकी जो नेटो ममालिक अफगानिस्तान में मौजूद है उनके साथ इसकी निशस्ते होंगे शायद ब्रिटानिया चले जाए शायद वो नेटो चले जाए तो वहां पे उसकी बात फिर ये लोग एग्रीमेंट करने पे आ जाते हैं और एग्रीमेंट जब हो जाते हैं तो जाहिर है उस पे उसमें अफगान गवर्नमेंट का जाहिर होना इसलिए जरूरी है कि अब जब तालिबान आ रहे हैं वो तो एक इमारत के नाते नहीं आते उन्हें तो अफगानिस्तान तस्लीम नहीं कर रहा है कि पूरे अफगानिस्तान उनके हाथ में देते हैं तो वो आकर पीस के नाते अफगान गवर्नमेंट को या अफगानिस्तान से वो इकट्ठे होते हैं जब इकट्ठे होते हैं तो सब कुछ तो उनकी नहीं है जाहिर ही इसी सूरत में उन्हें अफगान गवर्नमेंट को इतिमाद में लेना पड़ेगा शायद इसी में पाकिस्तान भी हो नेटो भी हो इसमें यूनाइटेड नेशन भी हो जो कि तालिबान जराए ने मुझे बताया कि इस चीजों पर भी बात हुई है कि खतरे के ममालिक नेटो और खुद यूनाइटेड नेशन के सामने इसी एग्रीमेंट को करना पड़ेगा ताकि कोई जिम्मेदार इसी चीज में मौजूद हो इस तरह तो दो फरीकैन के दरमियान एग्रीमेंट नहीं हो सकता हाँ वर्बल बहुत सारी चीजों पर फैसले हो चुका है जो कि अभी तालिबान भी और खुद अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो खुद भी निकालना नहीं चाहते उन चीजों को वो ये लोग रखना चाहते हैं ज्यादातर मीडिया पे लाने की कोशिश वो लोग नहीं कर रहा लेकिन जो जो मुझे तालिबान जराए ने बताया हुआ है कतर से या जो मुझे जलमी खलीलजाद साहब की डेलीगेशन के जराए से पता चला है वो यूँ है कि कई चीजों पे फैसले हो चुका है यानी वर्बल फैसले हो चुका है वो
एग्रीमेंट नहीं हुए बाकायदा जी
एग्रीमेंट नहीं हुए एग्रीमेंट किसी चीज पे नहीं हुआ है और एग्रीमेंट करने के लिए टाइम दरकार है गुज़श्ता तीन हफ्तों में वो लोग वापस बैठने की कोशिश कर रहा है लेकिन आज मुझे कतर की दफ्तर से किसी ने बताया कि शायद इस बात को डिले हो जाए इसमें एक चीज ये है कि नेक्स्ट निशस्त में कतर के लिए जो तालिबान का नई चीफ मुकर्रर हो चुका है मलाद गनी ब्रदर वो भी होगा और इसमें शायद कुछ तीन बंदे और भी तालिबान की सफूफ में से या तालिबान की जो मरकजी शोरा या क्वेटा शोरा जो कहते हैं उसे उनमें से भी कुछ लोग जाकर इसी को ज्वाइन कर दे और इसी नेक्स्ट उसमें होंगे लेकिन अमेरिकन की तरफ से भी शायद ये इसी के साथ मतलब पहला मरहले में नहीं दूसरे मरहले में नेटो और यूनाइटेड नेशन और खिते के जो ममालिक है उनके नाम ले रहा है और इसी नाते खुद अफगान गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है वो इतमाद साजी की फजा बना रहा है अपने हमसाया ममालिक के साथ या खिते के ममालिक के साथ उन्होंने कोशिशें तेज की हुई है ताकि इस चीज में हर कोई अपना ज्यादा हिस्सा मांगने की कोशिश कर रहा है तो इसमें कोई शक नहीं है बात आगे बढ़ चुका है और अच्छी खासे बढ़ चुका है अभी तक जो रिजल्ट नजर आ रहा है वो रिजल्ट किनात बख्श है वो गवर्नमेंट को भी अफगान गवर्नमेंट को भी अमेरिकन को भी और तालिबान को भी हमारे खिते के ममालिक हमसाया ममालिक के लिए भी ये चीज काबिल कबूल नजर आ रहा है क्योंकि ये वही चीजें जो ये सब चाहते हैं इसमें अब जंजाली मरहला जो आ रहा है जो जंजाली टाइम है वो उस वक्त शुरू होगा जब अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान बातें होंगी ये तो तीन चार बड़ी चीजों पे बात अभी फैसला हो जाएगा एक ये है कि अमेरिकन फोर्सेज निकल जाएंगी दुनिया को अफगानिस्तान से नुकसान नहीं पहुंचेगा और पीस का जो एग्रीमेंट वो क्या नाम है सीज फायर का जो एग्रीमेंट है वो हो जाएगा और साथ ही साथ अफगान गवर्नमेंट के साथ बात करने की जो ये चार चीजें जो है ये बड़ी अहम है अब उसके बाद जब अफगान गवर्नमेंट के साथ बात करना होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी क्योंकि तालिबान जो है वो अपनी एक सिस्टम को चला रहा है मजहब के नाम पर और अफगान गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी है तो इसमें बड़ी फर्क मौजूद है तो उसी में जंजाली मरहले नजर आ रहा है लेकिन वहां तक पहुंचने तक जब हम समझते तो बेहतर तरीके से ये लोग जा रहा है आगे बढ़ रहा है
चलिए बहुत शुक्रिया आपका मीर वैसा बेनतहा शुक्रिया आपके वक्त का
मेहरबानी
और सामईन अब हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब ने इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज से उनका ताल्लुक है ये बताइए ब्रिगेडियर साहब के अफगान उमूर पर आपकी गहरी नज़र है आप क्या समझते हैं कि अब वो मरहला आ गया है کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کوئی بات چیت شروع ہو سکتی ہے؟ اور زلم خلیل زاد صاحب کا جو دورہ ہے اس کو آپ کس طرح سے ریٹ کریں گے؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک افغانستان امن کی بات ہے اور جہاں پر زلم خلیل زاد کا جو مشن تھا اور جس طریقے سے اس نے 6 دن قطر میں بات چیت کی طالبان کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جو طالبان بھی امید افزا ہیں اور اس کو پازیٹو اور مثبت طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں, اور دوسری طرف زلم خلیل زاد نے بھی کہا ہے کہ بہت پروگرس ہوا ہے, ہم آگے بڑھے ہیں, اور جو کی ایشوز ہیں جس طریقے سے امیر واحد صاحب بتا رہے تھے کہ مطلب کہ باہر کے جو ممالک کے جو فوجیں ہیں ان کا انخلاء ہے, دوسری طرف پر جو افغانستان کی جو ساحل ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, اور تیسری بات کہ ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہوگا, اور اس کے بعد انٹرا افغان طالبان یا افغان گروپوں کے ساتھ بات چیت ہوگا. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطے کے ممالک بھی افغانستان امن کو اور اس پر جو پیش رفت ہو رہی ہے اس کو ایک مثبت انداز میں اور ایسے طریقے سے لے رہے ہیں جس طرح سب کے وہاں امن آ رہا ہو. دوسری طرف سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ افغان عوام ہے, تو افغان عوام کی اس بات چیت سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ منطق کے انجام تک پہنچے اور امن آ جائے. البتہ اس میں جو نظر آ رہا ہے جو کہ اگلے مہینے پھر شاید 25 فروری کو ان کی دوبارہ بات چیت شروع ہوگی, تو اس دوران طالبان کو بھی موقع ملے گا کہ آپس میں ان کے شورا کے جو مشاورت ہے وہ ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو ایسے ایشوز ہیں جو کہ تھوڑے سے مشکل ہے اس پر کس طریقے سے درمیانی راستہ معلوم کیا جائے اور اس کو پیش کیا جائے. اسی طریقے سے زلم خلیل زاد جو ہے وہ بھی اپنے جو ناٹو ممالک ہے یا اس کے علاوہ ریجنل ممالک جو ہے ان کو کانفیڈنس میں لے گا. اور لیکن یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو پیش رفت ہوا ہے وہ کافی مثبت ہے اور اس میں بڑے ایشوز کو جو بیانیہ تھے
ان کو ایڈریس کیا گیا ہے,
امریکہ اور طالبان کے ان کے بیانیہ کے جو بنیادی نکات تھے یا پرنسپل سٹینڈز تھے وہ ایڈریس ہو چکے ہیں.
اچھا
یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے.
اچھا ایک سوال,
جب وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی انٹر افغان اور جو بات چیت ہوگی وہ تو ضروری ہے کہ اس پر دباؤ ہوگا, طالبان پر بھی دباؤ ہوگا افغان عوام کا اور افغان حکومت پر بھی افغان عوام کا دباؤ ہوگا, اور اس کے علاوہ جو باقی سیکشنز ہیں وہاں پر ازبک ہے تاجک سے یا اس کے علاوہ ہزارہ ہیں اور یا وار لارڈز ہیں یا ملیشیاز ہیں, اور وہ سب ایک پیج پر ہوں گے تو پھر طالبان کیا سکتے, کیونکہ طالبان تو ایک گروپ ہے ایک پیج پر ہے, لیکن ان کا بھی ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے.
اچھا
کیونکہ اگر وہ ایک پیج پر نہ ہوئے اور بات چیت ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ کوئی گروپ اس میں ناراض ہو تو پھر وہاں پر ایسے مسائل پیدا نہ ہو تاکہ اس سے پھر جنگ الدین کی خلاف ورزی ہو.
اچھا اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. جی
جی
اب ایک سوال میرا اور ہے آپ سے کہ جو پاکستان کی فوج کے ترجمان نے انہوں نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد کے قریب 900 کلومیٹر طویل حصے پر باڑ لگانے کا کام مکمل ہو گیا ہے, یہ پاکستان کی فوج کے ترجمان نے کہا ہے. اس سے بہت اختصار کے ساتھ بتائیے, میرے پاس وقت کم ہے, کہ کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو؟
جس طریقے سے پاکستان پہلے بھی بتا رہا تھا اور اس میں امریکہ نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ یہ جو فنس ہے یہ ان ایلیمنٹس کو خواہ داعش کے ہوں خواہ ٹی ٹی پی کے ہوں اور جو اس خطے میں ڈیسٹیبلائزیشن لا رہا ہے اور اس کا روکنا اور ان پہ ایک چک لگانا ہے تاکہ ان کے یہاں پر جو حملے ہوتے ہیں یا افغانستان میں محسوس کرتا ہے کہ ادھر سے لوگ جاتے ہیں اور ادھر حملے کرتے ہیں, اور تو دونوں طرف پر ایک وہ ان کے لیے ایک رکاوٹ ہے اور اس رکاوٹ کو ان لوگوں کے لیے رکاوٹ سمجھنا چاہیے جو کہ بدامنی پھیلاتے ہیں یا جو اس قسم کے حملے کرتے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے, دوسری پہلو یہ ہے کہ اگر جو وہاں پر پیس آ جاتا ہے اور پاکستان میں بھی مطلب کہ امن آ جاتا ہے تو پھر دونوں ممالک کے درمیان باڑ جو ہے اور روایتی رستے کھلے ہوں گے اور صرف جو اسمگلنگ وغیرہ یا جو غیر قانونی لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ رستے بند ہوں گے, یہ باڑ کے رستے جو ہیں, ادر وائز پھر تو دونوں ملکوں کے درمیان ایک جو میکینزم ہے جو دستاویزات کا جو سفری ڈاکومنٹس ہیں وہ باقاعدہ لاگو ہو جائے گا. پھر اس میں وہ میرے خیال میں کہ جو ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ ہے وہ اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے دونوں ممالک میں کوئی چھیڑا ہے یا کسی فورم پر لے گئے ہیں یا اس باڑھ سے وہ متاثر ہوگا. تو میرے خیال میں باڑھ کی موجودگی جو ہے وہ صرف اس وقت اس کی زیادہ افادیت ہے اور بعد میں اس کی افادیت کم ہوتی جائے گی یوں جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں, امن آ جاتا ہے اور اس قسم کے لوگوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو کہ وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی بدامنی پھیلاتے ہیں.
اچھا جی, اچھا ذرا میرے ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ تو کوئی کالر ہیں, شاید وہ کوئی سوال کرنا چاہیں. احمد خان صاحب ہیں کشمیر سے. جی احمد خان صاحب فرمائیے, بولیے احمد خان صاحب. میرے خیال میں وہ لائن پر نہیں ہیں. شوکت علی انجم صاحب.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
شوکت علی انجم ڈارا والا سے عرض کر رہا ہوں سر. بہادر پاکستان نے تو ہمیشہ افغانستان پر قربانیاں دی ہیں اور قربانیاں دیتا ہی بھی رہے گا. اب ان افغان طالبان اور دوسرے افغان حکومت جو ہے ان کو چاہیے کہ مل جل کر اپنے ملک کے حالات بہتر کریں جس سے ہمارے پاکستان کے حالات بھی بہتر ہوں گے. دیکھیں 900 میٹر لمبی تار لگائی ہے ہم نے, تو ہم نے اپنی طرف سے اپنے خرچے پر لگائی ہے, کیوں ہم مل جل کے کر لیتے اور ہمارے مسائل حل ہوتے. تھینک یو سو کائنڈ آف یو.
بہت شکریہ بگیر صاحب, ندی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے زحمت فرمائی. اب ہم جائیں گے ایک بریک لیں گے, جس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی نئی ویزا پالیسی کے حوالے سے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک سامعین, جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ پاکستان نے ایک نئی ویزا پالیسی کا اعلان کیا ہے. ہم آج کی گفتگو میں جو سیاحت کے ماہرین ہیں ان سے بات کر کے یہ پوچھیں گے کہ اس سے پاکستان کی بیرون ملک امیج کو بہتر بنانے میں کتنی مدد ملے گی اور اس سے پاکستان کو کیا اقتصادی فائدے ہوں گے. یہ ایک رپورٹ ہے, پہلے اس کو سن لیتے ہیں, اس کے بعد پھر گفتگو کریں گے.
وزارت خارجہ میں گندھارا تہذیب اور ورثہ کے حوالے سے ایک خصوصی فورم کا انعقاد کیا گیا, جس میں سیکرٹری خارجہ, وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام, بیرون ممالک سفیر اور ہائی کمشنر شریک ہوئے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہماری حکومت نے خارجہ سطح پر بہت سے اہم اقدام کیے, سیاحت کے فروغ کے لیے بہت سے اقدامات کر رہے ہیں, سیکیورٹی صورتحال بہتر ہونے کے باعث ویزا پالیسی میں نرمی کی ہے اور اب 175 ملکوں کے لیے ویزا پالیسی نرم, جبکہ 50 کے لیے پاکستان آمد پر ویزا کی تجویز زیر غور ہے.
175 کنٹریز ہیو بین انلسٹڈ, یو کین بی سٹنگ ویئر ایور یو آر اینڈ یو کین فل یور e-visa form, pay online and get your visa within 10 days.
پاکستان میں حالیہ دنوں میں حکومت نے بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے ویزا پالیسی نرم کرنے کا اعلان کیا ہے, جس کے مطابق 50 ممالک کے شہریوں کو سیاحت کے لیے پاکستان آنے پر ایئرپورٹس پر ویزا فراہم کرنے کی تجویز ہے. یہ سہولت فی الحال صرف 26 ممالک کو حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ 175 ممالک کے شہریوں کو ای ویزا سہولت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے.
جی ہمارے ساتھ سر ٹیلی فون لائن پر امجد ایوب صاحب ہیں, پاکستان ٹورزم ایسوسی ایشن ان کا تعلق ہے, اور آفتاب راوانہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جن کا تعلق ٹورزم کنسلٹنسی سے ہے. امجد ایوب صاحب شروع آپ سے کروں گا, یہ فرمائیے کہ یہ جو نئی پالیسی آئی ہے, پاکستان ظاہر ہے کہ بڑا خوبصورت ملک ہے, بڑے اچھے علاقے ہیں, ٹورزم کے لیے بڑا اٹریکشن ہے, لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کچھ کام نہیں ہوا تھا. یہ جو نئی پالیسی آئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گی پاکستان کو؟
بہت شکریہ جعفر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ریولوشنری انقلابی اقدام ہے حکومت کا. یہ ویزا پالیسی کی وجہ سے پاکستان کا ٹوریزم نے بہت سفر کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد جتنا سفر ٹوریزم نے کیا اس سے بھی زیادہ ویزا پالیسی نے کیا تھا, کیونکہ ہمارے ملک میں ویزا بڑا سٹرکٹ کیا گیا تھا اور لوگوں کے لیے بڑے مشکلات پیش آ رہے تھے پاکستان وزٹ کرنے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام ہے حکومت کا حالیہ اقدام بہت ٹوریزم فرینڈلی ہے اور اس سے انشاءاللہ ہمارا سافٹ امیج پاکستان کا بہت بہتر ہو جائے گا. ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے لوگ جائیں گے آئیں گے واپس, تو یہاں کے لوگوں کی ہاسپٹیلٹی, یہاں کے لوگوں کی کائنڈنیس کو وہ یاد کریں گے اور انشاءاللہ اس طرح ہمارا ٹوریزم کا انفلکس بھی بڑھے گا, تو ساتھ ساتھ ہمارا ٹوریزم کا جو سافٹ امیج ہے کنٹری کا وہ بھی بہتر ہوگا, کیونکہ ٹوریزم جو ہے وہ انویزیبل ایکسپورٹ ہے. تو ہم بہت سارے چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں ٹوریزم, ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ٹوریزم کو پراپرلی مینیج کیا گیا تو میرے ساتھی آپ کو بھی شاید بتائیں گے کہ ہم کتنا ڈائیورس ملک ہیں, ہمارا پروڈکٹ کتنا خوبصورت ہے. ہم اپنے ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ڈائیورس ٹوریزم پروڈکٹ کے ساتھ پاکستان ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے قدرتی مناظر سے نوازا ہے, وہاں ہسٹری ہے, وہاں پہ آرکیالوجی ہے, وہاں پہ ایکسٹریم ایڈونچر ہے. تو ان کے ایک آدمی جو ہے پاکستان میں ہر طرح کے ٹورسٹ کو کیٹر کرنے کے لیے ہمارا پاس بہت پروڈکٹ ہے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں حالیہ گورنمنٹ کو کہ انہوں نے ٹوریزم فرینڈلی پالیسیز بنائی ہیں اور
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا. آفتاب رانا صاحب, آپ یہ بتائیے کہ کتنی بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے پاکستان میں اور کتنا اس سے پاکستان فورن ایکسچینج ارن کر سکتا ہے, اور دوسرے یہ کہ پاکستان کی امیج کیا بنے گی اس سے باہر.
جی جعفری صاحب, اگر اس کو موجودہ حالات میں دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی ٹوریزم انڈسٹری ایک بہت ہی چھوٹا سا سیکٹر ہے جس کو کہ اوور آل کنٹری کی اکانومی کے اندر کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لگ بھگ تقریباً 350 million US dollars سالانہ سیر و سیاحت کے شعبے سے کماتے ہیں, جو کہ اتنے بڑے پوٹینشیل ہونے والے کنٹری میں سے, جیسا کہ ہم جد ابھی بتا رہے تھے, ایک بہت ہی معمولی سی رقم ہے. حالانکہ ہمارے سے بہت چھوٹے ممالک, اگر میں ایون نیپال کا ذکر کروں, وہ ہم سے زیادہ تقریباً 640 million US dollars سالانہ کماتا ہے. سری لنکا ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے, وہ تقریباً 4 billion US dollars سالانہ ٹوریزم سے کما رہا ہے. ہمارے ہمسائے میں انڈیا لگ بھگ 27 billion US dollars سالانہ کماتا ہے. تو اتنا ایک ٹوریزم ایک بہت بڑا شعبہ دنیا کے اندر ابھی بن کے سامنے آیا ہے اور بہت سارے ملکوں کی اکانومی جو ہیں وہ ٹوریزم کے اوپر چل رہی ہیں. تو موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس نے اس چیز کو ریلائز کیا ہے اور وہ اس اکنامک کرائسس میں بھی, ابھی آپ کو پتا ملک ہمارا ہے, انہوں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ٹوریزم کو ایک میجر اکنامک سیکٹر کے طور پہ ڈیولپ کیا جائے, جس میں کہ ہمیں بہت زیادہ انویسٹمنٹس بڑے بڑے کرنے کی ابھی فوری طور پہ ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ابھی بھی پاکستان کے انفراسٹرکچر کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ وہ جتنا ٹورسٹ ابھی آ رہا ہے اس سے 3-4 گنا ٹوریزم آسانی سے ایبزارب کر سکتا ہے. خاص طور پہ بڑے شہروں میں ہر درجے کے ہوٹل موجود ہیں, ٹرانسپورٹ نیٹ ورک اچھا ہے, ایئر لنکیجز بھی کسی حد تک ٹھیک ہیں, اور جو ریموٹ ایریاز میں ابھی انفراسٹرکچر کمزور ہے, مگر جیسے جیسے ٹوریزم کی فورن ٹورسٹ کی آمد میں اضافہ ہوگا تو فورن انویسٹر اور پاکستانی انویسٹرز بھی آگے بڑھیں گے اور مزید سہولتیں پیدا کریں گے. تو میرے حساب سے اگر ہم تھوڑی سی بھی توجہ اپنی مرکوز کر لیں سیر و سیاحت کو ڈیولپ کرنے پہ, تو بہت آسانی سے اگلے 1-2 سالوں میں ہم اپنے 350 million dollars سے نکل کے 2.5-3 billion dollars تک پہنچ جائیں گے, اور اگر 4-5 سال تک ہم کنٹینیوسلی اس پہ ایفرٹ کریں تو بہت آسانی سے 8-10 billion US dollars تک پہنچ سکتے ہیں سالانہ.
اچھا,
یہ بہت بڑا ایک ہوگا کنٹریبیوشن ہوگا پاکستان کے فورن ایکسچینج کے اندر ٹوریزم کے ذریعے, اور یقیناً اس سے جو روزگار کے اور بہت سارے چھوٹے بزنسز کے مواقع بہت بڑھیں گے.
اچھا آفتاب رانا صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی جس وقت امیج ہے باہر, ظاہر ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ وہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے, واقعات ہوتے ہیں, جرائم ہوتے ہیں, اس امیج کو بہتر بنانے کے لیے اور اس تاثر کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے, کیا سجیسٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟
دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی حال ہی میں جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں اس سے پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے حالات کافی بہتر گزشتہ تقریباً سال بھر میں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے آلریڈی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی پاکستان کو ایک سیاحتی ملک کے طور پہ کافی امپورٹنس کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, اور بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے اور ٹوریزم کے جو تھنک ٹینک ہیں دنیا میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایک بڑا ڈیسٹینیشن بن کے آنے والے سالوں میں ابھرے گا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت ابھی اس چیز کو کیپٹلائز کرے جو ایک بین الاقوامی سطح پہ بھی اور ملکی سطح پہ بھی پاکستان کی ایک اچھی ایک ہوا بن گئی ہے سیکیورٹی اور سیفٹی کے لحاظ سے, اور انشاءاللہ مزید اس میں بہتری بھی آئے گی جیسے اقدامات ابھی ہو رہے ہیں, آرمی بھی افغانستان اور ایران کے بارڈر کو بھی سیز کر رہی ہے اور بہت سیریسلی دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے سیکیورٹی کنڈیشنز کو اچھا کریں. باقی جہاں تک امیج کی بات ہے, بہت سارے دنیا کے ممالک ہیں جن کا امیج ہم سے بھی برا تھا لیکن انہوں نے تھوڑی سی کوشش کر کے مارکیٹنگ کر کے اپنے برانڈنگ کر کے ٹوریزم کو اپنے امیج کو بہتر کیا ہے, جس کی بہت کلاسیکل اگزامپل ہمارے سامنے اپنے ہی ریجن میں سری لنکا کی ہے, ایون نیپال میں بھی بہت حالات خراب رہے ہیں, لیکن ہمیں اس سلسلے میں اپنی اسٹریٹجی کو آگے بڑھانا ہوگا کہ ہم کس طرح لوگوں کو ایک پازیٹیو میسج دے پائیں, برانڈنگ کریں اپنے ٹوریزم پروڈکٹ کی. چھوٹے چھوٹے مسائل ضرور پیش آتے رہیں گے لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج کو ہمیں دنیا کے اندر متعارف کروانا ہے, اور خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں میرے حساب سے پہلا تو قدم ہمیں ان کی طرف بڑھانا چاہیے کہ وہ اپنے فیملی بچوں کے ساتھ آئیں پاکستان میں گھومیں پھریں, وہ جب بتائیں گے اپنے وہاں دوستوں کو جا کے بتائیں گے اس سے ایک بہت پازیٹیو فضا بنے گی پاکستان کے لیے. تو ہمارے ساتھ اچھے حالات مجھے نظر آ رہے ہیں
ہمارے ساتھ. اچھا امجد ایوب صاحب یہ بتائیے مجھے کہ بیرون ملک کو کوئی پبلسٹی کرنی ہوتی ہے اپنے ٹورزم اسپاٹس کی, ظاہر ہے حکومت تو سارے کام نہیں کر سکتی, حکومت امن و امان ٹھیک کر سکتی ہے, وہ اس نے کر دیا, کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کی ایسوسی ایشن یا اس قسم کی دوسری جو تنظیمیں ہیں وہ پاکستان کے امیج کے لیے بیرون ملک کس طرح سے پبلسٹی کرتی ہیں اور کر رہی ہیں؟ اب
جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم وی نیور بین اے ویری بیڈ ڈیسٹینیشن, اگر اپنے ریجن میں دیکھیں تو ہمارا بدقسمتی یہ ہوا کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے اس نے ہمیں ضرورت سے زیادہ نیگیٹو پروپیگیٹ کیا, جس کی وجہ سے بہت سارے ممالک نے ٹریول ایڈوائزریز لگائی ہمارے اوپر, نیگیٹو ٹریول ایڈوائزریز لگائی جس سے ہمیں بہت نقصان ہوا. لیکن ہم جو ٹور آپریٹر اسوسیشن ہے یا ٹور آپریٹرز ہیں, ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اپنے آپ کو ٹوریزم میپ پہ زندہ رکھیں. تو نامساعد حالات کے باوجود, گورنمنٹ کی سرپرستی اتنی زیادہ نہ ہونے کے باوجود, ہم نے انٹرنیشنل جتنے بھی بڑے فیئرز ہوتے ہیں دنیا میں ان کو اٹینڈ کیا ہے. پاکستان کو پورٹری کرنے کی کوشش کی, جس میں آئی ٹی بی برلن ہے, جس میں ڈبلیو ٹی ایم ہے, اسی طرح فتور ہے اسپین میں, چائنا میں بائٹ کے نام سے ایک بڑی ایگزیبیشن ہوتی ہے, ان تمام ایگزیبیشن میں ہم نے شرکت کی. میں تعریف کرنا چاہتا ہوں گلگت بلتستان حکومت کی, جو صوبے کے طور پہ ہیں انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا. ہم مرینا کے اوپر آ گئے ہیں اور ہم
جی
19 میں ہماری جو ارائیولز ہیں ان کی تعداد 10 ٹائمز مور ہو گئی ہے پاکستان کے لیے.
اچھا,
اور لگلی بہت سارے ملکوں نے اپنے ٹریول ایڈوائزریز میں کمی کر دی ہے, کہ یعنی اس کے جو نیگیٹیوٹی تھی اس کو کم کر دیا ہے, پازیٹیو کر دیا ہے, تو جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا پاکستان کے ٹریول کے اوپر.
اچھا,
اور اس سے ہماری سوشل میڈیا بھی بہتر ہو جائے گی.
اچھا آفتاب رانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر پاکستان کے ٹورزم کو سینریو کو دیکھا جائے تو آپ سب سے پہلے کن علاقوں کی پبلسٹی کریں گے کہ وہاں پر لوگوں کو آنا چاہیے؟
دیکھیں ہمارے پاس دو تین بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہیں ٹوریزم پروڈکٹ کے لحاظ سے, جیسا کہ ایک تو ایڈونچر ٹوریزم کا ہے ہمارے شمالی علاقہ جات, جس میں کے پی, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان کے جو علاقے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پوٹینشیل رکھتے ہیں ایڈونچر ٹورسٹ کے لیے, کو پیمائز, ٹریکنگ, کیاکنگ, ہاٹ ایئر بیلوننگ, گلائڈنگ اور بہت سارے ایڈونچر اسپورٹس. ایڈونچر کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں کہ بہت کم انفراسٹرکچر کے ساتھ بھی آپ جو اپنے کلائنٹس ہیں ان کو اچھی سروسز دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ نہیں ہوتے. تو ایک تو یہ سیگمنٹ ہے جس پہ ہمیں فوری فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ کلائنٹ ہیں جو آلریڈی آنے میں انٹرسٹڈ تھے لیکن ویزا کی ریسٹرکشن کی وجہ سے زیادہ پاکستان میں نہیں آ پا رہے تھے. دوسرا بڑا جو سیگمنٹ ہے وہ ہمارا کلچر ٹوریزم کا ہے. ہمارے پاس جو رچ آرکیولوجیکل سائٹس ہیں, مہر گڑھ ہو گیا آپ کا, مونجوداڑو ہے آپ کا, گندھارا ہے اور دیگر تہذیبوں کے جو آثار ہیں, تو وہ جو تھوڑا سینئر سٹیزن ٹورز ہیں جو ریٹائرڈ لوگ ہیں یورپ میں اور امریکہ میں اور دوسری مارکیٹس میں جاپان میں کوریم میں, ان کی بہت دلچسپی ہے ان کو دیکھنے کے لیے. تو جو کلچر ٹوریزم ہے یہ ہمارا بالکل ہی ایک قسم کا ختم ہو گیا تھا, اس کو ہم بہت آسانی سے ابھی پروجیکٹ کر کے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تیسرا بڑا سیگمنٹ ہمارا ریلیجس ٹوریزم کا ہے, جو کہ آپ کو پتا ہی ہے پاکستان میں سکھ مت کی جو ہیں وہ سائٹس ہیں, ہندو مت کی سائٹس ہیں, صوفیزم کا ایک پورا سلسلہ ہے ہمارے ہاں جس کو یورپ کا ٹورسٹ بہت پسند کرتا ہے. تو ہم اپنے اس جو ریلیجس اور ہیریٹیج ٹوریزم ہے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے پروجیکٹ کر کے ان لوگوں کو لا سکتے ہیں جو اپنے مقدس مقامات کو یا جو پرانی ثقافت ہے ان کے مذاہب سے ریلیٹڈ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جو نیچرل لینڈسکیپ ہے کوسٹل ایریا سے لے کے پہاڑوں تک, جو ایکو ریجنز ہیں, نو ایکو ریجنز ہیں ہمارے پاس, تو ایک بہت ہی یونیک کائنڈ آف بایو ڈائیورسٹی ہے ہمارے پاس وائلڈ لائف کی اور نیچرل لینڈسکیپ کی, جس کو ایکو ٹوریزم کے لیے ہم بہت اچھی طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو چار پانچ سیگمنٹس ہیں یہ تو بہت ہی ایک یونیک ایلیمنٹ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بڑی تعداد میں جو ریکریشن ٹوریزم ہو سکتا ہے, شاپنگ اور کلچر اور فیسٹیویٹی سے ریلیٹڈ, وہ ہمارے شہروں میں کراچی, لاہور, ملتان, پشاور, وہ جو فوڈ کو لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں. ابھی بہت سارے بلاگرز آئے بھی پاکستان میں, انہوں نے جس طرح سے پروجیکٹ کیا ہے, تو وہ بہت ایک پازیٹو امیج دنیا میں پاکستان کا. اچھا
ایک مجھے ایک بات یہ اور بتائیے, آپ یہ سمجھتے ہیں آپ دونوں صاحبان کہ کیا پاکستان میں جس وقت لا اینڈ آرڈر کنڈیشن ہے وہ کنڈیوسیو ہے ٹورزم کے لیے؟
بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کوئی خطرناک حالات پاکستان میں اس وقت نہیں ہیں, بہت اچھے حالات ہیں. اور جتنے بھی ابھی تک لوگ ایسے فارینرز آئے یا ایکسپیڈیشنز آئے, آپ ان کے کامنٹس, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ اپنے اچھے برے خیالات بہت کھل کے اظہار کرتے ہیں, تو آپ کو دیکھیں گے جو غیر ملکی لوگوں کا پاکستان کے بارے میں رائے ہے جنہوں نے سیر و سیاحت کے لیے آئے, وہ بہت ہی مثبت ہے. ابھی گزشتہ سال ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ برٹش بیک پیکر سوسائٹی نے پاکستان کو دنیا کا ٹاپ آف دا کنٹریز ڈکلیئر کیا ٹریکنگ ٹوریزم کے لحاظ سے.
اچھا,
اسی طرح فوڈ کوزین, ابھی بلاگرز پاکستان میں ہیں, وہ گھوم پھر رہے ہیں, وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں, ملینز آف پیپل ان کو فالو کر رہے ہیں, تو لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کو, لوگ بہت مہمان نواز ہیں.
امجد عجوب صاحب,
ہمارے حالات خراب تھے لیکن اب بہت بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں, ابھی ضرورت ہے ہم لوگوں کو لائیں تاکہ وہ ایک اچھا ورڈ آف ماؤتھ دنیا میں پاکستان کا جب پھیلے گا تو اس سے بہت بڑی تعداد میں اور لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے پاکستان آنے کے لیے.
امجد عجوب صاحب, آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ لا اینڈ آرڈر کنڈیشنز اچھی ہیں اب؟
بالکل سر, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی حصے کی طرح پاکستان میں امن و امان ہے. جو تاثر ہے وہ دیکھیں, جیسے ابھی افتاب صاحب نے کہا آپ کو کہ وہ لوگ جو یہاں آ کے جاتے ہیں ان کے تاثرات بالکل ایک ساتھ مختلف ہوتے ہیں
جتنا کہ باہر پیش کیا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے,
یا دوسرے ذریعوں کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان بہت خطرناک ملک ہے, وزٹ نہیں کریں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن در حقیقت کبھی ایسے حالات پاکستان میں ٹورسٹ کے لیے رہے نہیں. الحمدللہ کبھی کسی قسم کا کوئی اتنا بڑا انسیڈنٹ جس طرح مصر میں ہوا, انڈونیشیا میں ہوا, ٹورسٹ کے کلب میں ہوا, یا ٹورسٹ کا بس اڑا دیا گیا, کبھی بھی ہمارا ملک ٹورسٹ کے لیے
اچھا آپ جی
نہیں رہا ہے.
اچھا آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے کچھ کالرز ہیں شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں. ایک تو ولایت خان صاحب ہیں پشاور سے, جی فرمائیے.
جی میں یہ گورنمنٹ نے جو اچھا اسٹیپ لیا ٹوریزم کے بارے میں,
جی
یہ اللہ کرے ایسا ہو جائے جیسا مصر میں, ملیشیا, دبئی وغیرہ, اس سے اچھا ہمارا قدرتی مناظر بہت ہے.
بہت اچھے جی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی
جو سیکورٹی کے بارے میں ہے ایشو وہ مشکل ہے.
اچھا افضل آفریدی صاحب ہیں چکوال سے. جی جناب افضل عزیز صاحب جی معاف کیجیے گا چکوال سے. جی
السلام علیکم جعفری صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟
ٹھیک ہے.
ہلو
جی بولیے جناب.
میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے پینلسٹ ہوتے ہیں نا
جی,
وہ پلیز اردو میں بات کیا کریں, کیونکہ اتنی ہیوی لینگویج استعمال کرتے ہیں انگلش کے لفظ جو کہ عام بندے کے تو سمجھ میں نہیں آتی. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ ویزا سسٹم یا جو ٹورسٹ سسٹم ہے, ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ چکوال اور یہ جو پاکستان کے بارانی علاقے ہیں
جی,
اور جو کہ یہ اپنا شمالی علاقہ جات کے علاوہ جدھر برف باری نہیں ہوتی, ادھر بھی ٹورزم کو پروموٹ کریں.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. صحیح اسفند یار صاحب جی نوشہرہ سے.
ایک اور ہے ہیلو ایک گزارش ایک آپ اور سے ہے کہ آپ کے وی او اے سے ہماری ریکویسٹ ہے, جتنے بھی ہمارے ایم پی اے ایم این اے اور جتنے ہیں سینیٹر, ان کی ہر ایک کی جو بیک گراؤنڈ ہے رائٹ فرام دیئر سٹارٹ اور اب
جی ہیلو. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے افضل صاحب کی. عمر علی خان صاحب ہیں بنو سے. جی عمر علی خان صاحب
صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام, فرمائیے.
یہ سوال یہ ہے کہ کیا جو اتنے باہر کی دنیا سے ٹوریزم آئیں گے
جی,
کیا ان کے لیے ہر جگہ پر یہ گلگت بلتستان اس علاقے میں ان کی رہائش ان کے لیے اس طریقے سے پورا بندوبست؟
جی ہاں یہی بتا رہے ہیں یہ لوگ کہ کافی بندوبست ہے, کافی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, اور میں انتہائی شکر گزار ہوں ہم جو ایوب صاحب آپ کا اور آفتاب رانا صاحب آپ دونوں صاحبان کا. ایک بریک لیں گے جس کے بعد اگلے موضوع کی جانب جائیں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سامعین. توہین مذہب کے مقدمے میں پاکستان کی سپریم کورٹ سے رہائی پانے والی مسیحی خاتون کے وکیل سیف الملوک اپنی خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے اپنی موکلہ کی عدالت میں وکالت کرنے کے لیے پاکستان واپس پہنچ گئے. ہم گفتگو کریں گے کہ منگل کے روز یعنی 29 تاریخ کو سپریم کورٹ اس بارے میں فیصلہ دینے والی ہے کہ آیا ان کی بریت کے خلاف اپیل کو سماعت کے لیے قبول کرے یا نہ کرے. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سنتے ہیں. جس کے بعد ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر ہوں گے ذوالفقار احمد بھٹہ صاحب جو کہ وکیل بھی ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور سیف الملوک صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن پہلے یہ چھوٹی سی رپورٹ.
توہین مذہب کے مقدمے میں پاکستان کی سپریم کورٹ سے رہائی پانے والی مسیحی خاتون آسیہ بیوی کے وکیل سیف الملوک اپنی خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے اپنی موکلہ کی عدالت میں وکالت کرنے کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں. پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا تین رکنی بینچ توہین مذہب کے مقدمے میں آسیہ بیوی کی بریت کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کی سماعت منگل 29 جنوری کو کرے گا. اس بینچ کی سربراہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کریں گے. توہین مذہب کے مقدمے میں آسیہ بیوی کی بریت اور رہائی کے خلاف قاری محمد اسلام نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کی تھی. سپریم کورٹ نے اکتوبر 2018 کو آسیہ بیوی کو توہین مذہب کے ایک مقدمے میں دی گئی سزائے موت کو منسوخ کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا.
جی بھٹا صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ بھی ہے, کل اس کا فیصلہ ہونے والا ہے منگل کو. اس سے پہلے جب اس کو بری کیا گیا تھا تو خاص مذہبی جماعتوں کی طرف سے احتجاجات اور ہنگامے ہوئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس انسانی حقوق کے مسئلے سے کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے, کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟
ہمارے ملک میں ایسی چیزیں کر دی جاتی ہیں, حکومت ان کو جانتی بھی ہے کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے, اس کے ریزلٹ کیا ہوں گے. کوئی پیٹیشن اگر ڈالی جاتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے الٹیمیٹ ڈسمسل ہونا ہے. یہ جو کیس جس کے خلاف یہ ریویو فائل کی گئی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریویو کا رزلٹ بالکل صفر ہوگا, کیونکہ ریویو ان کیسز میں آتا ہے جہاں پر کوئی میجر مسٹیک ہوئی ہو, جو ریکارڈ اینڈ فیکٹ سے ہٹ کے ہوئی ہو. ایسے کیسز کے اندر ریویو فائل کرنا ہی ایک نادانی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت زیادہ آپ انڈیپینڈنٹ ویو دیکھیں تو بعض اوقات ایسے معاملات کے اندر فائن بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی ریزن کے بغیر اگر آپ ریویو فائل کریں. تو کل آنے والا جو فیصلہ ہے وہ میں آپ کو بڑا واضح طور پر بتا دوں, اور یہی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ کوئی ایسے گراؤنڈ نظر نہیں آ رہے اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ کے جس کے تحت وہ ریویو فائل کی جاتی, لہٰذا الٹیمیٹلی اس کا ڈسمسل ہی ہوگا, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہوگا. یہ فار دا ٹائم بینگ انہوں نے ایک لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو بعض چیزوں کا بتایا جاتا کہ جناب یہ فیکٹس ہیں, یہ چیزیں سامنے آئی ہیں جن کی روشنی میں یہ کیا. اب ریویو فائل کر کے انہوں نے لوگوں کو ایک اور موقع دیا کہ ایک دفعہ پھر وہ سچویشن, کچھ لوگ جو ہے جس کا ظاہر بات ہے جو لوگ قانون کو نہیں جانتے, جو لوگ اس کے فیکٹس سے واقف نہیں ہے, جو ریویو کے لا سے واقف نہیں ہے, وہ بہت سی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں گے, اور جب کل پیٹیشن اگر ڈسمس ہو جاتی ہے, جس کا 99% سے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ ریویو اس طرح نہیں ہوتے, اس پہ آرڈر کبھی بھی ریورس نہیں ہوتے فیصلوں کے ایسے جو ساؤنڈ گراؤنڈ, تو بات یہ ہے کہ اب یہ ایک اور موقع لوگوں کو دیں گے, پیٹیشن ڈسمس ہوگی, روڈیں بلاک ہوں گی, دوبارہ ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ایک ہی دفعہ جب گورنمنٹ کوئی چیز آتی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو کنوینس کرے کہ جناب یہ چیز ایسے ہے ایسا ہے, اور یہ نہ کریں کہ لوگوں کو فار دا ٹائمنگ ان کی نظر ہٹانے کے لیے ایک ریویو پیٹیشن. اصل میں ہو پاکستان میں یہ رہا ہے کہ ہر چیز کا ایک ایسا سسٹم بنا دیا گیا کہ ہر چیز کا مورد الزام جو ہے پاکستان کی عدالتوں کو بنایا جائے. اب ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ تاکہ اب یہ عالم آ گیا پاکستان میں کہ کسی آپ دفتر میں جائیں چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے وہاں سے آپ کو سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ ریٹ پیٹیشن فائل کریں. ہم ڈرتے ہیں, مثلاً اب جب سے نیب آرڈیننس آیا اس میں بھی لوگ ڈرتے ہیں, اب یہ اس قسم کے جو قوانین ہیں اب ہر آدمی ذرا سی آپ بات لے کے جائیں تو ایک مسئلے بڑے دن بدن گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں, اور عدالتوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے ججز جو آ رہے ہیں وہ ابھی بھی دیکھیں اسلام آباد کو ہائی کورٹ کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں رات دن, کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور میرٹ تو کہیں رہا نہیں. اب جب میرٹ نہیں رہے گا تو ایسے لوگ بھی نہیں آئیں گے کہ جو جلدی فیصلے کریں اور لوگوں کا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوگوں کا اعتماد شیک ہو چکا ہے ہمارے سسٹم کے اوپر.
اچھا
جہاں تک تعلق
جی سیف الملوک صاحب, آپ پہلے جب بری کیا گیا ہے آصف حبیبی کو تو آپ ملک سے چلے گئے تھے یہ کہہ کر کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, کیا تبدیل ہوا ہے کہ اب آپ دوبارہ آپ واپس آئے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ یہیں رہیں گے؟
تبدیل کچھ نہیں ہوا, میں نے اپنی زندگی پاکستان کے ڈسٹنس کے لیے وقف کر دیے, جتنی بھی ہے اللہ جتنی بھی دے گا, میں صرف ان کی جو پرسیکیوشن کے کیسز ہیں ان کو میں کروں گا, میں کل مارا جاؤں, میں پرسوں مارا جاؤں, میں مہینے میں مارا جاؤں, میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں. مجھے نیدر لینڈ گورنمنٹ ایئرپورٹ سے بھی آئی تھی کہ مت جاؤ تم مارے جاؤ گے, لیکن میں اپنی زندگی بے مقصد نہیں گزار سکتا.
اچھا اب جو منگل کے دن پیٹیشن ان کی بریت کے خلاف ہیئرنگ ہو رہی ہے, آپ پیش ہوں گے, آپ کیا دلیل دیں گے, کس طرح سے آپ اس کیس کو ٹیکل کریں گے؟
اس میں ایکچولی قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے دلیل دینی ہے کہ پہلی ججمنٹ غلط کیسے ہے جو میں نے جیتی ہوئی ہے. تو اگر کہیں کہ ہاں ہم نے تو پہلے بڑا ہی غلط فیصلہ کیا ہے, تو پھر میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے, میں نے تو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو لیکن پاکستان کی آئین اور سپریم کورٹ رولز کے مطابق ان کے پاس کوئی اسٹرانگ گراؤنڈ موجود نہیں ہے, اور انشاءاللہ کل 1 بجے پاکستانی ٹائم دوپہر یہ کیس پک اپ ہوگا, اور چیف جسٹس آف پاکستان جو موجودہ ہیں جسٹس آصف سعید کھوتا, میں نے یورپین پارلیمنٹ کو بھی ٹیسٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اگر جسٹس کھوسا بینچ میں نہ ہوتے تو اپیل خارج ہو جائے, اور وہی ریویو سن رہے ہیں, اور وہ انڈو پاکستان کے فوجداری کرمنل لا میں پرفیکٹ جاتے ہیں, اور میرا خیال ہے انشاءاللہ آسیل بی فری بائی 2 o'clock آفٹر نون ٹمارو.
اچھا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جب خارج ہو جائے گی اپلیکیشن تو کیا ریئیکشن ہوگا, کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے لوگ؟
ریاکشن مجھے آج ایک فرینچ جرنلسٹ کا فون آیا وہ گھنٹہ پہلے, اس نے کہا جی آپ کدھر ہیں, میں نے بتایا میں اسلام آباد کے راستے میں, سر کیئرفل ہو جائیں, پی ایل پی نے ایک کیسٹ جاری کی ہے کہ ہم اگر یہ ریویو ہمارا ڈسمس ہوا تو ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے.
آپ نے حکومت سے کوئی سیکیورٹی مانگی ہے؟
جی
آپ نے حکومت سے کوئی سیکیورٹی مانگی ہے؟
جی مجھے تو جب سے میں پرسوں سے پاکستان میں لینڈ ہوا نہ کسی حکومت نے مجھے پوچھا ہے, جبکہ پوری ورلڈ کو پتا میں لینڈ ہوں گی, نہ کسی مجھے پولیس والے نے پوچھا نہ کسی گورنمنٹ نے پوچھا کہ بھائی تم زندہ ہو مردہ ہو تمہیں کیا چاہیے. تو ظاہر ہے میں تو پرائم منسٹر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ میری فیملی کی سیکیورٹی ہائی سیکیورٹی اسٹینڈرڈ پہ کی جائے, کیونکہ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے واپس یورپ یا امریکہ نہیں جانا, میں نے مرنا جینا پاکستان کی منورٹیز کے ساتھ ہے, ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے میں نے اپنی بقیہ زندگی گزاری.
بہت شکریہ سیف الملوک صاحب اور جناب ذوالفقار احمد بھٹو صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامعین اب چلتے ہیں اب ایک اور, جی اب ہم چلتے ہیں ایک اور موضوع کی جانب جو ایک بین الاقوامی موضوع ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وینیزویلا میں اس وقت بڑی خراب صورت حال ہے, اور سلامتی کونسل کے ایک میٹنگ میں اقوام متحدہ کی امریکہ اور روس کے درمیان اس بات پر خاصا تنازع بھی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ وینیزویلا کی جو صورتحال ہے وہ آئندہ فلیش پوائنٹ بننے والی ہے, بین الاقوامی سیاست میں اس کے خاصے اثرات نظر آئیں گے آنے والے دنوں میں. ہم گفتگو کریں گے کہ کس حد تک اس بات کے امکانات ہیں کہ ایک نیا فلیش پوائنٹ ہوگا عالمی سیاست میں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں اس وقت, اور کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے شکاگو یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب. ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ فرمائیے کہ وینیزویلا اس وقت امریکہ اور روس کے درمیان ایک بڑا متنازع موضوع بنا ہوا ہے, کیا دیکھتے ہیں فیوچر آپ اس تنازع کا؟
دیکھیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب کولڈ وار دوبارہ شروع ہو چکی ہے, اس معاملے میں اب دونوں کی طرف سے ایک طرف روس اور چین اور دوسری طرف امریکہ اور کچھ دوسرے مغربی ممالک, ان کے درمیان ٹینشن بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جائے گی کیونکہ ان کے انٹرسٹ اب کانفلکٹ کرتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں وینیزویلا ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے جیسے کہ کچھ اور دوسرے ایشوز جو یورپ میں ہوئے وہ حیثیت رکھتے تھے. اس لیے اب دیکھنا ضروری یہ ہے کہ آیا اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کوئی پیسفل طریقہ نکالا جاتا ہے کہ یا پرانے طریقے سے کو اور کاؤنٹر کو کے طریقے سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کو تو معلوم ہے کہ جہاں تک وینیزویلا کا تعلق ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اس کی وجوہات تین ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وینیزویلا اتنی کوہیسو جگہ نہیں جتنے کے لوگ محسوس کرتے ہیں. وہاں پر وار لارڈز ہیں, وہاں پر ڈرگ نارکو والے لوگ ہیں, وہاں پر گوریلاز ہیں, وہاں پر ہر قسم کے لیفٹسٹ ہیں, رائٹسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ, بڑا سخت قسم کا کانفلکٹ پایا جاتا ہے. ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی اس طرح کا کو کرتا ہے اور ایک گورنمنٹ کے جگہ دوسری گورنمنٹ کو وہاں پر لگا دیتا ہے تو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں کیونکہ اسے کانسیکوینسز ایسے ہوتے ہیں. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو ایک منرو ڈاکٹرین فالو کرتا ہے, اس کے بیسس پہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے نیئر فرینڈز ہیں یا نیئر نیبرز ہیں جن میں کہ لیٹن امیرکا شامل ہے, وہاں پر اس قسم کی سچویشن نہ پیدا ہو جس کی وجہ سے امیرکن نیشنل انٹرسٹ پہ برا اثر پڑے. اس لیے وہ وینیزویلا میں اسی طرح انٹروین کرنا چاہتا ہے جیسے کہ کیوبا میں کیا گیا یا دوسرے علاقوں میں کیا گیا تھا جس میں نکراگوا بھی شامل تھا. تو ایسی یہ تین چار جو مشکلیں اس طرح اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور جیسے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ چونکہ آئل کی قیمت گر چکی ہے اور ابھی کافی گر رہی ہے, تو ایسی کنڈیشن میں جہاں تک وینیزویلا کی اقتصادی سچویشن کا معاملہ ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے. ایسی کنڈیشن میں یقیناً آپ انٹرسٹ گروپس کو خرید نہیں سکتے جس کے پہلے ہوتا تھا. تو چوائسیز پیدا ہو جاتی ہیں. اگر چوائسیز جو ہیں وہ کانفلکٹ بنا دیں تو پھر مشکلات بڑھتی ہیں. ایسی کنڈیشن میں اب جیسے انٹرنیشنل ممالک خاص طور پہ رشیا اور امریکہ کے درمیان کیونکہ ایک کولڈ وار شروع ہو چکی ہے, اس ایشو کو ایک فاؤنڈیشن بنایا جائے کہ جس کی بیسس پہ کنفلکٹ پیدا ہو, تو پھر سیریس قسم کے نقصانات ہو سکتے ہیں, دونوں طرف سے نقصانات ہو سکتے ہیں. اس لیے ضروری یہی ہے کہ چونکہ کسی ملک کو اس کی ڈسرپشن اور انسٹیبلٹی سے فائدہ نہیں ہوگا, ایک پولیٹیکل سولوشن پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, نہ کہ ایک کو جو کہ نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ وہ گروپس کچھ گروپس کو سپورٹ کرتا ہے باقی گروپس کے خلاف ہوتا ہے, اس لیے سول وار قسم کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اور اگر وہ نکراگا میں پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے ممالک اسی علاقے میں لیٹن امریکہ میں ایسے ہیں جہاں پہ یہ اور آگے بڑھ سکتی ہے. تو یہ خطرناک قسم کا معاملہ ہے, اور اس وقت جو کیپیبلٹی ہے انٹروینشن کی وہ لمیٹڈ ہے, اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پیسفل سولوشن ضروری ہو جاتا ہے.
ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے؟
نہیں, یہ ڈیفینیٹلی ایک طریقے سے فلیش پوائنٹ بن کے سکتا ہے, بلکہ کافی عرصے سے بنا ہوا ہے, چونکہ وینزویلا کی اکانومی جو ہے کافی چیلنجنگ اکانومی ہے. لیکن ایک چیز جو کہ یہاں پر دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ ڈور لیبر جو ہے ان کے, وہ خاص طور پہ وہاں پہ جو ڈرگ وار رہی ہے کولمبیا میں, تو وہ اس کا اور وہ بڑا سکسیزفلی ون کی گئی, اور کولمبیا جو ہے وہ ایک بالکل ایک اسٹیبلائز کنٹری بن گیا تھا. یہاں پر جو میجر ایشو جو تھا یہاں پہ وہ یہ تھا کہ جس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا, لیکن جو ان کے ایکس پریزیڈنٹ تھے ہوگو شیواز, جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور اس کے بعد جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے نکولس مادورو جو اقتدار سنبھالا ہے جب سے انہوں نے, تو ان کا ایک یہ سمجھیں کہ ایک یہ ڈفرنس ہے جو کہ ایک طریقے کا پولیٹیکلی آپ سمجھ لیں امریکہ سے انہوں نے وہی پالیسیز کیری اوور کی ہیں جو کہ ہیوگو شیواز کی پالیسیز تھیں. تو یہ ایک ایسے پوائنٹ ہے جس کے اوپر کہ ود ان کنٹری جو ہے یہ انریسٹ یقیناً ہوگا, اور اسی کا بہانہ بنا کر آپ ہی دیکھیے کہ لوگ وہاں سے نکلے اور یہ امریکن بارڈر تک بھی پہنچے کچھ لوگ. تو یہ ایک ایسا فلیش پوائنٹ ہے جہاں پر کہ امریکہ کی کوشش ضرور ہوگی اس کے اندر کہ کسی طریقے سے ان فورسز کو پولیٹیکلی ڈیفیٹ ہو جائے, اف ناٹ ملٹریلی, جو کہ ہیوگو شیواز کی لیگسی کو پروموٹ کرتی تھی. اور لیکن اب یہاں پر ایک کولڈ وار کی سچویشن ایسی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں ان کو سپورٹ ہے خاص طور پہ رشین پریزیڈنٹ کی, تو یہ ایک بڑی یونیک قسم کی سچویشن ہے کہ جہاں پر کہ ود ان دا کنٹری جو ہے وہ اب پاور ڈسائڈ کی جائے گی, جہاں تک میرا اپنا انالیسز ہے کہ ملٹری کے ساتھ, کہ ملٹری اب اس کے اندر کیا رول پلے کرتی ہے, چونکہ تھرڈ ورلڈ میں بارہ کچھ بھی ہے ملٹری کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ اگر ملٹری کی لیڈرشپ یہ ڈسائڈ کرتی ہے کہ اس کا کوئی مڈل اگر کوئی گراؤنڈ نکالنا یا راستہ نکالنا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن کو دوبارہ ریکال کر لیں انڈر انٹرنیشنل مانیٹرنگ. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر یہ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ میں بھی ہے, خاص طور پہ کہ جتنا ساؤتھ امریکہ اسٹیبلائز ہوگا اتنا ہی یو ایس بارڈر پر جو یہ سچویشن ہوتی ہے جس سے کہ انٹرنلی امریکن پولیٹیکل سچویشن پہ اس کا اسپل اوور افیکٹ ہوتا ہے خاص طور پہ, اور اس کی وجہ سے آپ ہی دیکھیں گے یہاں پر انٹرنلی جیسا گورنمنٹ شٹ ڈاؤن رہی ہے, تو یہ ایشو الٹیمیٹلی اس کو جو ہے اس ریزولوشن کی طرف ڈیفینیٹلی جانا ہے پولیٹیکلی. باقی رہ گئے جہاں تعلق ہے اکنامیکلی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں گورنمنٹس اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ پیسہ جو کہ وار کے اوپر کسی اور پہ خرچ کیا جاتا ہے وہ اگر کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہو, اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس میں کوئی اتنا زیادہ
ریپ کریں, میرے پاس وقت 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جی
جی, تو اس کے اندر کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ خرچ نہ کیا جا سکے, بٹ انفارچونیٹلی یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی رہی ہے تمام موسٹلی خاص طور پہ ساؤتھ امریکن کنٹریز کی, کہ انہوں نے اپنی اکانومیز کو اس طریقے سے ڈیولپ نہیں کیا. میکسیکو پہ پھر بھی اسپل اوور افیکٹ ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کا, کہ میکسیکو کی اکانومی آج بھی آپ ہی دیکھیں کلوز.
بہت شکریہ جی, بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ کا, ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب آپ کا, اور سامعین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. Thank you.
جب بھی ہم دہشت گردی کے بارے میں کسی بحث یا تجزیہ کا آغاز کرتے ہیں تو 9/11 کا تذکرہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ القاعدہ مرکزی کردار، جس کے بعد داعش کا غلبہ اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا ایک ابھرتا رجحان جسے آپ سیلف ڈائریکٹڈ ٹیررزم کا نام بھی دے سکتے ہیں، یہ ایسے حملوں کا سلسلہ ہے جو دہشت گرد گروپوں کی پیروی کرتے ہوئے اور ان سے متاثر ہوتے ہوئے تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے پس پردہ کوئی بڑا گروپ یا تنظیم کار فرما نہیں ہوتی۔ شام اور عراق کے بڑے حصے پر قائم خود ساختہ خلافت کے تقریباً خاتمے کے بعد اب داعش کہاں کھڑی ہے اور مستقبل میں اس دہشت گرد گروپ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ منصور جعفر صاحب، داعش کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا رہا ہے کہ داعش نے بڑی ذہانت اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے جو سیاسی مسائل اور سماجی خرابیاں تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فوج بھرتی کی، لڑائیاں جیتیں اور پھر علاقے پر قابض بھی ہوئے۔ آج شکست سے دوچار داعش کس پوزیشن میں ہے اور کیا آج بھی مشرق وسطیٰ کے جاری بحران سے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے؟
علاقوں کے اندر خاص طور پہ جو مسلم اقلیت علاقے ہیں، جو مسلمان ملک ہیں، اس کے اندر تقسیم در تقسیم کا ایک عمل جو ہے وہ یقیناً اس قسم کی انتہا پسند تنظیموں کی کاروائیوں کے ذریعے جو ہے وہ کیا گیا۔ پھر داعش سر اٹھاتی ہمیں نظر آتی ہے اور اس کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ ہمیں عراق میں پہلے نظر آتی ہیں اور پھر اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ ہمیں شام کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پر شمالی شام میں اس وقت جو اس کا ایک لحاظ سے گڑھ قرار دیا جاتا ہے اور آخری اس کا ایک آپ کے قلعہ کہا جاتا ہے کہ وہ موجود ہے اور وہاں پہ اب ایک آخری مارکہ جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ لڑا جا رہا ہے۔
منظر، کیا داعش آج بھی مشرق وسطیٰ میں سخت گیر آمریت، مذہبی انتہا پسندی، فرقہ وارانہ نفرت، غیر ملکی دخل اندازی، پراکسی وارز اور لوگوں میں اپنے حالات کے بارے میں مایوسی اور ناامیدی کے جذبات کو ہوا دیتے ہوئے تقویت حاصل کر سکتی ہے؟
جی بالکل، ایسے ہی ہو رہا ہے کیونکہ جو وہاں پہ جو سنی ہیں ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں رہ گئی ہے اور وہ ریزسٹنس کیونکہ وہاں پہ جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ شیعہ ملیشیاز کر رہی ہیں، تو اس کے اگینسٹ یہ ریزسٹنس کو پھر سے وہاں پر ظاہر ایک سپورٹ ملنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ داعش کا نام لے کے پھر شروع ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی ہو رہا ہے سر۔ اور اگر انہوں نے نہ اپنی پولیٹیکل سولوشن اس کا نہ نکالا تو یہ داعش پھر سے مضبوط ہو جائے گی۔
عارف انصار صاحب، 25 اکتوبر 2017 کی ایک بات ہے، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ داعش کے خلاف ہم نے 8 ماہ میں وہ کر دکھایا جو سابق انتظامیہ سالوں میں نہیں کر سکی، اور پچھلے دنوں بھی یہ کہا گیا کہ داعش کو شکست دی جا چکی ہے اس لیے شام سے امریکی فوجوں کی واپسی کا عمل بھی شروع ہوگا، لیکن داعش کا خطرہ ابھی بھی باقی ہے۔ کیا داعش کے بارے میں جو آراء قائم کی جاتی رہی ہیں ان میں کچھ ابہام رہا ہے؟ کس طرح سے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں؟
جی بہجت، یہ ایک تسلسل میں یہ سوال ہے اور ظاہری بات ہے ایکسٹریمزم کا فینومینن ہے، نان سٹیٹ ایکٹرز کا فینومینن ہے، مختلف ناموں سے وار اگینسٹ ٹیرر کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس کی ان کی اپنے ڈائنامکس ہیں۔ میرا خیال ہے سیاسی بیان آتے رہتے ہیں آگے پیچھے مختلف وجوہات کی وجہ سے، اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہ جو ریسنٹ فارمولیشن ہے 9/11 کے بعد سے القاعدہ ابھرا، پھر ہم نے دیکھا کہ القاعدہ ان ایسوسیٹس میں ٹرانسفارم ہوئے، پھر مین وائل ہم نے دیکھا کہ داعش ابھر کے آ گئی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ داعش ان ایسوسیٹس بھی ابھرے، اور پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ نیشنلسٹ گروپس بھی سامنے آ گئے کہ جن کے لوکل عزائم ہیں یا گریوینسز ہیں، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کردوں کا معاملہ ہے، اس نے بھی اس معاملے کو کمپلیکیٹ کر دیا کیونکہ جو جن کے خلاف یہ گروپ لڑ رہے ہیں وہ ملک جو ہیں ان کو تخریب کار کہتے ہیں، جیسا کہ ترکی کردوں کو ایک ایکسٹریمسٹ سمجھتا ہے بلکہ اور دوسرے ممالک نہیں سمجھتے مغرب والے کیونکہ وہ ان کی مدد کرتے ہیں، تو اس کی بہت جو ہیں ڈائنامکس کمپلیکیٹڈ ہیں۔ پھر یہ ہے کہ پراکسیز والا مسئلہ بھی بیچ میں شامل ہے، ان کو فائنینشیل سپورٹ کہاں سے مل رہا ہے، ان کو سیف ہیونز مل جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو جاتے ہیں، پھر ظاہری بات ہے لوگوں میں مکس بھی ہو جاتے ہیں، لوکل بھی ہوتے ہیں عموماً، تو اس لیے جو ہے کہ اس کو ختم کرنا جو ہے اتنا آسان ثابت نہیں ہوا، اور جب تک کہ جو کہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہو سک رہا کہ جو کہ مین سٹیک ہولڈرز ہیں، نیشنل سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ ان کو دعام دیتے ہیں، ان کو مزید سپیس ملتی ہے، تو کسی حد تک جو ہے یہ پولیٹیکل ویکیوم، پولیٹیکل کریڈیبلٹی کا ویکیوم جو ہے، جو ایک ایمرجنگ ٹرینڈ ہے ہر جگہ، وہ بھی اس فینومینن کو دعام دیتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں جب بھی جو بیلنس آف پاور کی تبدیلی تیز ہو جاتی ہے تو اس طرح کے جو گروپس ہیں وہ ان کا اپنا ایک مقصد بن جاتا ہے اور وہ ایک اپنا رول پلے کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ چینج اسٹیبلائز ہو جاتی ہے اور پولیٹیکل کریڈیبلٹی واپس لوٹ آ جاتی ہے تو یہ گروتھ فرنجز پہ چلے جاتے ہیں۔
بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.